ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، بعض لوگ جو بہت زیادہ رجحان نہیں رکھتے بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو رجحان رکھنے کے باوجود بھی انہیں اسلامی تاریخیں یاد نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اسلامی کون سا سال ہے ہجری کا، تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اپنا اسلامی سال نہ فراموش کریں، عام طور پر اس کی عادت ڈالیں خط و کتابت میں، اور ویسے بھی کہ جب ہم دوسری تاریخ لکھیں تو اولاً پہلے اسلامی تاریخ لکھیں پھر دوسری تاریخ لکھیں، نظام دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، شمسی نظام ہو یا قمری نظام، یہ قمری تاریخیں کہلاتی ہیں وہ شمسی تاریخیں کہلاتی ہیں، سورج کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں، چاند کا نظام بھی اللہ تعالی ہی چلا رہے ہیں، ناجائز نہیں ہیں وہ تاریخیں بھی، سارا کا سارا نظام تو اللہ رب العزت ہی کے تابع ہے، اس کے حکم کا پابند ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اسلامی غیرت کا تقاضا بہرحال یہ ہے کہ ہم اسلامی تاریخوں کو فراموش نہ کریں، اور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلامی تاریخوں کا اعتبار اور لحاظ کیا جاتا ہے، حج ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، تو اس میں خاص طور پر اسلامی تاریخوں کا خیال رکھنا چاہیے، عام طور پر لوگ اس سے بہت ہی زیادہ غفلت میں مبتلا ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں تو انہیں انگریزی تاریخیں تو یاد رہتی ہیں لیکن اسلامی تاریخ میں وہ کب صاحب نصاب ہوئے اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلی مرتبہ جب ہمارے پاس مال آیا جس سے ہم صاحب نصاب بنے تو وہ اسلامی تاریخ کون سی تھی، پھر ہمیشہ اس اسلامی تاریخ کو ہی اپنا نصاب کا سال سمجھیں کہ یہ ایک سال ہمارا ہو گیا، تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میں نے عرض کر دی کہ اسلامی مہینہ بھی شروع ہے اور سال بھی شروع ہو چکا نیا، 1427 ہجری، ایک ہزار چار سو ستائیس سال گویا کہ ہجرت کو ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہجری سال کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اختتام بھی شہادت پر ہے، ابتدا بھی شہادت سے ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے، تو گویا اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ، اور محرم الحرام جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، تو یہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، تو گویا ابتدا بھی شہادت سے، انتہا بھی شہادت پر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کی آبیاری کی. دنیا میں کوئی شخص ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتا، ان کے عدل و انصاف کی، ان کے زہد و تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی کوئی آدمی مثال پیش نہیں کر سکتا، نظیر پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ اب دوسرا عمر تو پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عمر جیسا مثالی عدل کہاں سے لائے گا وہ. لیکن اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کا کوئی غلام پیدا کر دے جو کچھ مثالیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کر دے. تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بلند و بالا اور ممتاز نظر آتے ہیں بہت سے معاملات. اسی طریقے سے اگر ویسے انسانی تاریخ پر ہم نظر دوڑائیں تو محض 10-12 سال کی مدت پر خلافت جس کی، یعنی جس کا دورانیہ صرف 10-12 سال ہو، 12.5 سال غالباً خلافت کا زمانہ ہے، لیکن 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا. 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض 10-12 سال. ہمارے یہاں تو 50 سال میں بھی 1 انچ زمین کا ٹکڑا ہم کہیں سے نہیں لے سکتے. گما تو دیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، 22.5 لاکھ مربع میل معمولی بات نہیں ہے. اور انگریز تاریخ دان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوتی. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ہاتھوں سے سارا کام کرنا، زہد و تقوی کی ایسی مثال کہاں سے لائیں کہ جب تھک جاتے تھے مسجد نبوی کے مٹی کے فرش پر کہیں بھی پڑھ کر لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے. کوئی کرتا ایسا نہیں تھا جس میں 12 پیوند نہ لگے ہوئے ہوں، 12 پیوند ایک ایک کرتے پر لگے ہوئے ہوتے تھے. سر پر عمامہ بھی بعض اوقات پھٹا ہوا ہوتا تھا، پیروں میں جو جوتی اور چپل ہوتی تھی وہ بھی پھٹی بھی ہوتی تھی. ظاہری دنیا کا کر و فر کہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، لیکن خود ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا تھا کہ پوچھئے مت. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اور صحابہ کرام بھی اپنے مقام پر ہیں، لیکن دنیا سے جیسی بے رغبتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، ایسی بے رغبتی کی مثالیں کم کم ہی ہیں. چنانچہ بعض اوقات قیصر و کسریٰ کے سفیر آتے تھے اور آپ اسی شان استغنا کے ساتھ جس حال میں کہ رہتے تھے اسی حال میں ان سے ملاقاتیں کرتے تھے. بعض اوقات بعض صحابہ دل سے چاہتے تھے کہ اللہ نے کچھ خوشحالی بھی عطا فرما دی ہے تو لباس ذرا بہتر ہو جائے، لیکن کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی یہ بات کہنے کی. بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ ہزاروں روپے کا لباس پہنتے ہیں لیکن اندر ہمارے کچھ نہیں ہوتا. قیمتی لباس، قیمتی گاڑیاں، قیمتی گھر، بینک بیلنس، فیکٹریاں، حشم و قدم، نوکر چاکر، ملازمین کی ایک فوج، یہ سب ہمارے ساتھ ہے لیکن اندر کے جوہر سے ہم خالی، ہمیں سکون نہیں ہے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ تھے تو سادہ لیکن قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، اور جب چلتے تھے تو کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہوتی تھی، کوئی دائیں بائیں نوکر نہیں ہوتے تھے. کسی کی بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے کاندھے پر بوری اٹھائی اور کسی کے گھر پر پہنچا دی، کیا آج کا کوئی حکمران اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل کے مالک، لیکن یہ علاقے بھی ایسے فتح کیے کہ نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کا باغ اجاڑا، نہ کسی بوڑھے کو قتل کیا، نہ کسی بچے پر ظلم کیا، نہ کسی عورت کی عزت پامال ہوئی، اور بڑی بات یہ ہے کہ خود جنگوں میں شریک نہیں، لیکن کمانڈر اور بڑے بڑے جنرل کرنل آپ کے سامنے ایسے ہی تھے کہ بس آپ کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی، سخت احتساب کرتے تھے ان کا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو ڈھیل دے دی تھی۔ عام لوگوں میں یہ اعلان تھا کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے اور وہ ہماری حکومت کا جز ہو، بدن ہو، ستون ہو، تو وہ آ کر شکایت پیش کرے، انصاف دلایا جائے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے نے ایک شخص کے بیٹے کی پٹائی کر دی اور بغیر وجہ کے مارا۔ اس شخص نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ میں ان سے شکایت کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شکایت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم بڑے لوگوں کی اولاد ہیں۔ بہرحال وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ حج کا زمانہ آیا، لوگ جمع ہوتے تھے، تو جب حکمران اس قسم کا ہو کہ سب لوگ جب جمع ہوئے تو لوگوں کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی سے، تو وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے اور اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو یہ مصری، یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شکایت کی۔ اللہ اکبر! یہی وہ موقع ہے، تاریخی جملہ کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ تاریخی جملہ ہے جو آج موجود ہے تاریخ میں، کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اور جس شخص نے تم پر ظلم کیا ہے یہ کوڑا اٹھاؤ اور بدلہ لے لو۔ بتائیے کہ آج کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ یہ انصاف، عدل و انصاف کا معاملہ تھا۔ کیوں نہ ان کی حکومتوں کو چار چاند لگتے اور کیوں نہ ان سے اللہ تعالی راضی ہوتا۔ قرآن مجید میں کتنی آیات ایسی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے ایک چیز ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن مجید نازل فرما دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بڑی عجیب ذات تھی۔ اللہ اکبر! تو ان کا یوم شہادت 1 محرم الحرام، لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ محرم الحرام کو خالصتاً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہی اس کی شہرت، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کا نام استعمال کر کے باقی صحابہ اکرام کو بائی پاس کرنا اور ان کو جو ہے ان کا ذکر نہ کرنا، یہ زیادتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم شہادت 1 محرم الحرام، اس لیے میں نے کچھ ذکر کر دیا کہ کوئی شخص پیش تو کرے ایسا حکمران۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کو ترغیب دی اس بات کی کہ بھئی اب اللہ نے خوشحالی دے دی ہے تو لباس اچھا پہن لیا کریں، اور آپ کے پاس بڑے بڑے گورنر آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں ملکوں کے، تو یہ ترغیب دی۔ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ تم ہو تو امہات المومنین، لیکن دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکلی نہیں، یا یہ فرمائے کہ تم امہات المومنین ہونے کے باوجود مجھے دنیا کی محبت کی ترغیب دیتی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو، تو ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ تھا کہ دنیا سے بالکل قطر محبت نہیں کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو لباس کا معاملہ تھا، کھانے پینے کا معاملہ آپ کے سامنے ہے پہلے بھی کہ اہلیہ نے کچھ تھوڑا بہت تھوڑا تھوڑا سا جوڑ کر جو کچھ انہیں خرچ کے لیے ملتا تھا اس کے لیے کچھ جو ہے پس انداز کر لیا، اور ایک موقع پر کوئی میٹھی ڈش تیار کر کے پیش کی تو فوراً کہا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، کیا اتنا تمہارے پاس بچ جاتا ہے کہ تم یہ کام کر سکو؟ نہ جانے کتنے دن اس کو پس انداز کیا ہوگا اور اس کے بعد کوئی میٹھا تیار کیا اس سے. لیکن فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ تمہیں ملتا ہے بیت المال سے کہ تم کچھ پس انداز بھی کر سکتی ہو، چنانچہ اتنا حصہ کم کر دیا. یہ بے رغبتی کی بات تھی. اور ایک مرتبہ پانی پیش کیا گیا، پانی میں کسی نے شہد ملایا تاکہ پانی میٹھا ہو جائے پی لیں، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت تعریف کی کہ یہ پانی اور اس میں جو ملا وہ شہد انتہائی پاکیزہ طیب اور طاہر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہمیں دنیا میں حاصل ہو جائے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہیں کہ دنیا میں تم نے نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا لیا لہذا آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا میں نہیں پیتا، نہیں پانی پیا. فرمایا کہ بلا شبہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت پاکیزہ اور بہت طیب. بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں آخرت ایسی سجی ہوئی تھی کہ دنیا کو انہوں نے لات مار، ہماری نظروں میں دنیا اتنی سجی ہوئی ہے کہ ہم آخرت کو لات مارتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چند باتیں میں نے صرف اس لیے عرض کر دی کہ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، مجھ سمیت میں خود بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، اور ہم اپنے دل میں دنیا کی کتنی محبت پاتے ہیں اس کو سوچیں. ویسے تو استغراق کی بات ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ بے رغبتی رکھتے تھے اور ان کو اس دنیا کے کر و فر سے بالکل ذرہ برابر لگاؤ نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود بھی تشریف لے گئے، اس وقت کیا حال تھا؟ اس حال میں پہنچے کہ ایک سواری کا جانور باری باری اس پر سفر کرتے تھے، کبھی سیدنا عمر فاروق سوار ہو جاتے تھے اور غلام جو ہے وہ نکیل پکڑ کر چلتا تھا، اور کبھی غلام سوار ہو جاتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے. آخر میں جب باری آئی بیت المقدس جب پہنچ گئے تو اس وقت یہی کیفیت تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی اور غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے حکمران، سردار وہ اوپر چڑھ کر دور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا امیر آنے والا ہے. تو آپس میں پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو اوپر یہ جو سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہارے امیر ہیں؟ تو جو وہاں پر موجود تھے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے امیر تو وہ ہیں جو اس سواری کی مہار پکڑ کر چلے آ رہے ہیں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے قریب جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا پیش کیا کہ آپ اونٹ سے اتر جائیے اور اس گھوڑے پر بیٹھ جائیے، اور پوشاک بھی اعلیٰ قسم کی پیش کی کہ اس کو پہن لیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی بنا پر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے لیکن آپ نے پھر بھی ان کے دل رکھنے کے لیے اس پوشاک کو پہن لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور چند قدم ہی گھوڑا چلا ہوگا کہ فوراً اتر گئے، پوشاک اتار کر ان کے حوالے کی، گھوڑا ان کو پکڑا دیا اور کہا کہ میاں تم نے یہ کیا میرے حوالے کر دیا، میرا تو دل ہی بدلنے لگا کچھ، فوراً واپس کر. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ایسی ہوتی کہ سیدنا عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تو شاید بیت المقدس فتح بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ ان کا جو بڑا راہب تھا، ان کا بڑا جو عالم تھا، اس کی کتاب میں یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا، اور جب داخل ہوگا تو اس کی یہ حالت ہوگی. بہرحال اس موقع پر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ جسے اللہ نے عزت اسلام سے بخشی ہے، باقی اور کسی چیز میں عزت نہیں ہے، عزت اسلام میں ہے. اگر آج ہم اپنے اسلام کو اتار پھینکا ہم نے یا اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام خراب ہے. اسلام تو اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے, ہم ہی خراب ہیں. سب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آج جتنے بھی جدید ترین ممالک میں جو نظام بھی نافذ ہیں, اگر کہیں پر بچوں کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں تو یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے. اپنے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا, قانون پاس کر دیا تھا کہ جس عورت کے یہاں کوئی ولادت ہو وہ آ جائے اور دوسرے دن سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے. بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے بہت جلدی بچے کو جو ہے روٹی ووٹی کھانا سکھا دیا اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا دیا اور سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں آئی کہ عمر فاروق اب یہ جو ہے وہ روٹی کھانا جو ہے سیکھ گیا ہے اس لیے وظیفہ جاری کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عمر تو ابھی بہت کم ہے, تم نے اتنی جلدی اس کو روٹی کھانا سکھا دیا. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو چونکہ یہ قید لگا دی ہے کہ جو بچے دودھ چھوڑ دیں اور روٹی کھانا شروع کر دیں تب سے وظیفہ جاری کیا جائے گا, اس لیے میں نے اس کو جلدی جو ہے وہ روٹی کھانا سکھا دیا تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے اور ہماری تنگی اور ترشی دور ہو جائے. اسی وقت یہ حکم جاری فرمایا کہ آج کے بعد پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. کسی ماں کو اتنی مشقت برداشت نہ کرنی پڑے اور اتنا انتظار نہ کرنا پڑے کہ وہ دودھ چھڑائے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو وظیفہ ملے. اسی طریقے سے شہروں میں فوجی چھاونیاں قائم کرنا, پولیس کا محکمہ, عدل و انصاف کا محکمہ, یہ سارا کا سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا. اسی طریقے سے حساب و کتاب, جب سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سیدنا اس وقت بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو لوگ آئے تو 17 آدمی تھے, کل 17 آدمی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اس سے پتا چلا کہ حساب دانی میں, پڑھنے لکھنے میں, ان معاملات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چونکہ اپنے زمانے میں یہ سفیر رہے ان کے باپ دادا, ان سے موروثی طور پر یہ کام چلا آیا تھا. اور سفیر آدمی اسی کو بناتا ہے جس کا انداز, لب و لہجہ, بات چیت کرنے کا یہ سب بہتر ہو. تو چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی طاق تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 17 انسانوں میں سے ایک شخص یہ بھی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو بہرحال زمین اور اپنی مملکت کا حساب کہ کتنی بڑی زمین ہے, کتنی جگہ ہے, ان سب کا, یہ سب چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتب کی. آج اگر کوئی شخص کسی کے ملک پر قبضہ کرتا ہے تو اسے خون آشام بننا پڑتا ہے, بھیڑیا بننا پڑتا ہے, وہ لاکھوں انسانوں کا قاتل بھی ہوتا ہے, ہزاروں عورتوں کی عصمت دری بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, کتنوں کے باپ اور مائیں چھن جاتی ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے افغانستان کا حال, عراق کا حال آپ کے سامنے ہے. تو ہم خانہ پوری کے لیے بھی اگر کسی کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں چاہے ڈیگال ہو, چاہے بنا پاٹ ہو, چاہے جو ہے وہ سکندر ہو یا دوسرا جو بھی ہو, ان کے نام اگر ہم لے لیں تو پھر ہمیں خوف خدا کو دل سے نکالنا ہوگا, اپنے ضمیر کو مارنا ہوگا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے, ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے. بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہی کے ساتھ ان کا حشر فرما دیتے ہیں. اس لیے سچی بات یہ ہے کہ ہم تو الحمدللہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارا شمار بس ان کے غلاموں میں ہو جائے, ان کے قدموں میں ہو, ہمارا ہم ان کے قدموں میں ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں اندرونی شورشیں بالکل نہیں تھیں, اس لیے کہ معاملے کے بہت سخت تھے, احتساب پورا پورا لیتے تھے, کوئی چھوٹا بڑا اور یہ تو تھا ہی نہیں, اقربہ پروری تو ذرہ برابر نہیں تھی, نام کو بھی پسند ہی نہیں کرتے تھے اس بات کو. اور یہی وجہ تھی کہ کسی شخص کو انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہیں ہوتی تھی. اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بھی یہ فرماتے تھے, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک, کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے میں میں شہید ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وفات ہو. اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک, تیرے راستے میں میری شہادت ہو. ووفاتن فی بلد رسولک، اور وفات ہو تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں ہو. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی. مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جو مجوسی تھا، سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں آیا اور شکایت کی اپنے مالک کی کہ مجھ سے جو وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. فرمایا کتنا لیتے ہیں؟ کہا کہ 2 درہم. کہا کہ تم جیسے کاریگر کے لیے 2 درہم تو بہت کم ہے، یعنی کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ 2 درہم اگر تم سے وہ لیتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، تمہاری آمدنی اس سے بہت زیادہ ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کمی کی جائے، لہذا یہ مناسب. تو یہ شخص اپنے دل میں کینہ لے کر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دل میں دشمنی لے کر گیا. اور ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ، میں نے سنا ہے کہ تم چکیاں بہت اچھی بناتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی ایک چکی تیار کرو. کہا کہ تمہارے لیے تو ایسی چکی تیار کروں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ہوگی. اور یہ کہہ کر چلا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، مراد یہ تھی کہ میں تمہیں قتل کروں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہوگی، اصل تو یہ بات. لیکن باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے، لیکن حکومت اسلامی تھی، کسی شخص کے ساتھ زیادتی کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے نہ تو اس کو حفظ بیجا میں رکھا نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا کہ جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو اس وقت تک کسی کے خلاف پرچہ نہیں کٹ سکتا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی بدبخت شخص نے فجر کی نماز میں اپنے چادر اوڑھ کر آیا، خنجر زہر میں بجھا کر لایا، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانی شروع کی تو اس بدبخت شخص نے آپ پر خنجر سے وار کیا جو انتہائی گہرا اور کاری وار تھا، لیکن اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے حضرت عمر عبد الرحمن ابن عوف کا بازو پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کیا کہ نماز پڑھاؤ لوگوں کو، اور خود وہیں تڑپ رہے تھے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرائی اور جلدی سے متوجہ ہوئے امیر المومنین کی طرف. حکیم کو بلایا گیا، طبیب کو، جو کچھ کھلایا پلایا گیا سب زخم کے راستے سے واپس آ گیا. آپ نے فرمایا کہ بس اب بات یہ ہے کہ دعا کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت نہیں. جو دعا میں نے مانگی تھی اللہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. اللہم انی اسلوک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، جو دعا میں نے کی تھی اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. چنانچہ اور دیگر جو امور تھے وہ نمٹائے. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اماں جان سے اجازت لے لو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے دفن کر دیا جائے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے لیے گئے کہ اماں جان، آپ کا بیٹا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت کا طلبگار ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور آپ کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہی مدفون تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دل سے تو میں یہ چاہتی تھی کہ اب میں یہاں پر مدفون ہوں، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میری طرف سے اجازت ہے ان کو دفن کر دیا جائے. چنانچہ بس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ کائنات کی سب سے بڑی دولت مجھے حاصل ہو گئی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. تو بہرحال یہ شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور اسی بنا پر میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مناسب سمجھا کہ محرم الحرام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن یہ خلفۂ راشدین اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں، کرتے تو ہیں الحمدللہ، اب کچھ نہ کچھ اس کا بھی چلن ہوا ہے، اور عشرہ جو منایا جاتا ہے وہ عشرہ فاروق و حسین کے نام سے منایا جاتا ہے الحمدللہ، کہ جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات کا حامل کوئی غلام عطا فرما دیں، کوئی حکمران عطا فرما دیں، جو راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کو پہرہ دے رہے تھے، قافلے والے آ کر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہیں، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، حال احوال لینا شروع کیا، کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو. تو یہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی، تو وہ صاحب اندر گئے، جلدی سے خیمے میں جا کر واپس آئے تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو بتایا کہ گھر میں جو ہے وہ ولادت متوقع ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ خاتون اول کہہ لیجئے ان کو لے کر خیمے میں آئے، اور انہوں نے پھر دایا کی بھی خدمات انجام دی. اور جب ان کے ہاں ولادت ہو گئی تو اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری دیجئے. تو اب یہ صاحب چونکے، اب انہیں پتہ چلا کہ امیر المومنین میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مؤدب ہو کر بیٹھ، اور جن کی آنے جانے سے لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے، تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، آج تو ہزاروں انسان حکمرانوں کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کا وجود بجائے رحمت کے زحمت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات کا حامل کوئی حکمران عطا فرما دے کہ جو واقعتاً غیرت اسلامی رکھتا ہو. تو یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کر دیں. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا بھی کچھ ذکر کر دوں، تاکہ کیونکہ آئندہ جمعہ شاید جب ہوگا تو 10 محرم گزر چکے ہوں گے، بدھ کے ہیں جمعرات کے، تو اس لیے اس وقت تک جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت میرا مقصد ان کی سوانح یا سیرت بیان کرنا نہیں ہے، وہ سب آپ حضرات جانتے ہیں. جو چیزیں آج اس زمانے میں رائج ہیں، جو رسومات اختیار کر رکھی ہیں ہم نے، اصل میں ان سے آپ کو آگاہی ہو جائے، اس لیے کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ کی نظر میں سارے دن برابر، سارے مہینے برابر، اور اوقات اور گھڑیاں، لمحے عمدہ جو بنتے ہیں اور قیمتی جو بنتے ہیں، اصل میں اعمال سے بنتے ہیں. اعمال اگر اچھے ہوں گے تو وہ لمحے ہمارے قیمتی ہو جائیں گے، لیکن انہی قیمتی اوقات میں خدا نہ کرے اگر ہم گناہ کریں گے تو سزا بھی ڈبل ملے گی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جگہ کا معاملہ ہے، ایک گناہ ہم اپنے گھر میں کریں اور ایک گناہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کے کریں، ایک گناہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے کریں، ایک گناہ یہ ہے کہ حرم محترم میں، حرم شریف میں کریں، تو سب میں فرق ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے جو گھڑیاں اور لمحے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ ایسا ہی. اور پھر اسی طریقے سے ہمیں جو کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اعمال کی بدولت اللہ رب العزت ان اوقات کو بابرکت فرما دیتے ہیں. اب شب قدر اپنی جگہ بہت بابرکت رات ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس میں نہ جاگے، نہ عبادت کرے، نہ اللہ کو یاد کرے، نہ گناہوں سے توبہ کرے، نہ شراب خوری چھوڑے اور نہ بدکاری چھوڑے، تو بتائیے اس کے لیے وہ بابرکت رات ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بابرکت نہیں. اگر اعمال اختیار کرے گا تو اسی لیے کسی نے کہا کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر کی رات ہے اگر تم قدر سمجھو، اور اگر تم قدر نہ کرو تو پھر شب قدر بھی تمہارے لیے کام رات. اس لیے جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، اس مہینے میں ہمارے لیے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام یہ فضیلت والا دن، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. ابتدا میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو رکھنے کا حکم دیا اور دو ایک صحابہ اکرام کو بھیجا ان علاقوں میں جہاں صحابہ اکرام رہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ کی نیت کر لے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لے، اور اگر کھا پی لیا ہے تو پھر وہ شام تک بغیر کھائے پیے وقت گزارے، یعنی ایسے رہے جیسے کہ روزہ دار رہتے ہیں. اور پھر آپ نے، اور یہ کس لیے آپ نے حکم دیا کہ یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے بتایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے اور فرعون کو غرق دریا کیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں، چونکہ وہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی. البتہ آپ نے مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو نبی کا روزہ رکھیں، اور بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تاریخ کا رکھیں گے، دس کا نہیں. اور بعد میں فرمایا اس کا مطلب یہ کہ دس کا رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی شامل کر لیں گے. اور یہ بات میں نے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ اس زمانے میں چونکہ یہود یا نصرانی اب اسلامی مہینوں کے مطابق اعمال نہیں کرتے بلکہ جنوری فروری ان مہینوں کے حساب سے چلتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ایک روزہ بھی رکھ لے تو انشاءاللہ گنجائش مشابہت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب ان کے نزدیک عاشورہ وغیرہ کو جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے، سب بھلا دیا انہوں نے. تو کام کرنے کا یہی ہے بس کہ روزہ رکھیں دس تاریخ کو، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، یا نو کا بھی رکھ لیں، یا نو کو نہ ہو سکے تو دس اور گیارہ کا رکھ لیں، اور اگر نو اور گیارہ کو نہ رکھ سکے تو دس کا تو رکھ ہی لیں، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ روزہ رکھنے سے اور بہت ساری برائیوں سے آدمی بچ جائے گا. آدمی جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر کسی کے جلوس میں، کسی کے جلسے میں، اور پھر ادھر ادھر الٹی سیدھی کھانے پینے سے، سب چیزوں میں بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اجر و ثواب ملے گا وہ اپنی جگہ پر. تو اس لیے یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی جتنے اعمال ہیں، تعزیہ نکالنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا، میووں کی بارش کرنا، پیسے اور رقم اور یا منتیں ماننا، یا اسی طریقے سے گھوڑے جن کو دلدل کہا جاتا ہے ان کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارنا، یہ سب شرکیہ اور کفریہ چیزیں، ان سے بچنا چاہیے، انسان کو شرک اور کفر کی طرف لے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا، جلوسوں میں جانا، ان سے گریز کرنا چاہیے. اور خاص طور پر برے عقیدے سے بچنا چاہیے، ایسا عقیدہ جو انسان کا کو شرک میں مبتلا کر دے. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب تازیے کے نیچے سے بچے کو گزار رہے ہیں، ان کو ہاتھ لگا رہے ہیں، پھر ان کو چوم رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. بلکہ یہ چوما چاٹی کرنا اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے، چومنا چاٹنا ایک ہی چیز کو ہے اور وہ ہے حجر اسود، بس اس کے علاوہ کہیں پر نہیں. اسی طریقے سے طواف کسی چیز کا کرنا جائز نہیں ہے سوائے بیت اللہ کے طواف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز ایسی عطا فرما دی ہے کہ اگر چومنا چاہتے ہو حجر اسود کو چومو، اگر طواف کرنا چاہتے ہو بیت اللہ کا طواف کرو، اگر لپٹنا چپٹنا چاہتے ہو ملتزم سے چمٹو. وہ مقامات ہیں کہ آدمی اپنا سینے کو اس سے رگڑے اور چپٹے روئے کہ اللہ تو نے اپنے گھر تک بلا لیا اور اب جو ہے اپنا دیدار بھی ہمیں عطا فرما دی. تو آدمی وہاں پر جائے، باقی یہاں پر جو حرکات ہم کرتے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو شرک اور کفر میں بعض اوقات مبتلا کر دیتے ہیں. بعض لوگ مسجد نبوی کا فوٹو یعنی ماڈل بناتے ہیں، بعض جو ہے وہ بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں، پھر بعض لوگ جو ہے میں نے دیکھا کہ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بعض اس کا طواف بھی کرتے ہیں. یعنی یہ اس قسم کی چیزیں دس محرم کو بھی اور پھر آگے بارہ ربیع الاول کو بھی بعض لوگ کرتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ کیجیے. بعض لوگ نمازیں تو نہیں جانتے بیچارے، لیکن ساری ساری رات بیٹھ کر حلیم گھونٹتے ہیں، ڈیک چلتے رہتے ہیں اور جناب اس پر وہ بس تھرکتے رہتے ہیں، لوگوں سے جبری چندہ وصول کر کے اور جناب سبیلیں قائم کی جاتی ہیں. تو یاد رکھو بھائی ایسی نیکی اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں جو جبری ہو. آپ اپنے طور پر کریں, اگر کوئی بنانا چاہتا ہے سبیل تو بنائے, پورے سال بارہ مہینے رکھے کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو پانی پلائے ثواب کا کام ہے, اسی طریقے سے میں صرف پانی ہی نہیں کھانا بھی کھلائے. اللہ کے نیک بندے ایسے الحمدللہ موجود تھے موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. ابھی ایک صاحب حاجی نذیر صاحب جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا حج کے بعد غالباً, میں نے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ دیکھیے یہاں سے اور پھر خود وہاں سے بھی نہ جانے کتنے حجاج کرام ان کے دسترخوان پر کھاتے پیتے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں, یعنی کہ دو چار آدمی ان کا مکمل خرچ, یعنی ان کو پھر مینا لانا, عرفات لے جانا, مزدلفہ لے جانا, واپس لانا, حرم شریف لانا لے جانا, ان کا صبح دوپہر شام کا کھانے کا انتظام کرنا, ان کے اخراجات حج کے برداشت کرنا, یہ سارے کے سارے ایک شخص کرتا رہا. حاجی نذیر صاحب نام تھا لاہور کے رہنے والے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. اتفاق سے ایک ہی مرتبہ مجھے پچھلے سال کی بات ہے, آخری مرتبہ یعنی پہلا اور آخری مرتبہ کا غالباً تھا کہ وہاں پر ان کے دسترخوان پر کھانے کا جو شرف حاصل ہوا. اللہ نے توفیق دی کہ کسی سے ملنے کے لیے میں گیا تھا, کھانے کا ٹائم ہو گیا, انہوں نے کھانے پر بٹھا دی. ایک ایک آدمی سے فردن آ کر پوچھتے تھے کھانے سے متعلق, اور کوئی بھی آ جائے فوراً ماشاءاللہ خدام اتنے مستعد کہ فوراً جناب کھانے سے بھری ٹرے فوراً, اور ایک قسم کے نہیں قسمہ قسم کے کھانے. اللہ کے بندے نہ جانے کتنے ہیں لاکھوں ریال خرچ کرتے ہوں گے اس پر, لیکن اس کی وہ خوشی جو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں گے وہی جانتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ بارہ مہینے کیجئے آپ, کسی نے منع تو نہیں کیا. خیر کا کام ہے کسی کو پانی پلانا کھانا کھلانا, تو صرف یہ کہ دس دن پلا کر پانی اس کے بعد ہم اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیں, مر جائے تو گھڑی بھی اتار لیں, یہ مسلمانی تھوڑی ہے بھائی. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی بھوکا نظر آئے, اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں, نہیں کھلا سکتے تو تب بھی اس سے محبت اور پیار سے معذرت کر لیں. تو ہماری شریعت تو آسان ہے, اسی طرح سے شربت محرم کا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں, نہ شربت پلانا کوئی ثواب ہے یعنی محرم الحرام میں. ویسے تو آپ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو بارہ مہینے پلائیے, پانی پلائیں شربت پلائیں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ سمجھ کر کے صاحب چونکہ حضرت حسین پیاسے تھے ہم شربت پئیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات تو عقل سے بالا تر ہے کہ وہ تو پیاسے جان دے رہے ہیں اور ہم جناب شربت پی پی کے زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کا دکھ ہم کیسے محسوس کریں گے بھائی. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب قحط ہوا تو کھانا نہیں کھاتے تھے پیٹ بھر کے, کسی نے کہا کہ آپ کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھاتے, فرمایا کہ مجھے پھر ان بھوکوں کا احساس کیسا ہوگا. جو لوگ بھوکے ہیں جو قحط میں مبتلا ہیں میرے پاس آتے ہیں دور دور سے اور سامان لینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے آ کے اناج لے کے جاتے ہیں, اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو مجھے ان کا احساس کیسا ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. ایک حاکم جو بس میں سفر ہی نہیں کرتا, انہیں کیا پتا بس میں لوگ کیسے لٹک کر سفر کرتے ہیں بےچارے, انہیں کیا پتا ہے. تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات, یہ تو وہی جان سکتا ہے جو مزدوری کرے, جس نے کبھی اینٹ نہ اٹھائی ہو, جس نے کبھی تگاری سر پر نہ رکھی ہو, جس نے کبھی محنت نہ کی ہو, اسے کیا پتا محنت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اگر ہم تھوڑا سا پیاسا رہیں گے تو اس کا بہترین صورت کیا ہے کہ روزہ رکھ لو. دیکھو ہم خرما ہم ثواب, ہم خرما ہم ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے, خرما کھجور کو کہتے ہیں اصل میں, کہ کھجور بھی ملے گی ثواب بھی ملے گا. پر روزہ کھولتے ہو تو کھجور سے کھولو گے کہ نہیں, تو کھجور تو نفع میں ہے اور ثواب جو مل رہا ہے وہ اور مزید نفع میں. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے عطا فرمائیں گے, تو آدمی اگر بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے, لیکن اگر شربت پہ شربت چڑھا رہے ہوں جگ کے جگ پی جاتے ہیں لوگ, مفت آتا ہے تو برا کیا ہے, کہ مفتے کا مال جو ہے لوگ کہتے ہیں کھاؤ میاں پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے, بلکہ بعض لوگوں نے تو جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کر رکھا ہے, صبح دوپہر شام کا کھانا مختلف جگہوں پر فری میں, ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, کرنے کے کام ہمیں کرنے چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملنا چاہیے وہ یہ کہ حق کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام آخر دم تک کرے, دیکھیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے جب ان کا سر کاٹا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور فرض کی ادائیگی اس وقت بھی ان کے سامنے سب سے بڑی چیز تھی. آج ہمارے ذرا سے پیٹ میں درد ہو جائے تو نماز غائب, چھینکے آنے لگے تو نماز غائب, سر میں درد ہو جائے تو نماز غائب, شادی بیاہ ہے تو نماز غائب, کسی سے دوست سے ملنے کا ٹائم ہے تو نماز غائب, مہمان گھر میں آ گیا تو نماز غائب. یعنی سب سے پہلا کلہاڑا جو ہوتا ہے ہمارا وہ اس پر ہوتا ہے کہ صاحب وہ بعد میں پڑھ لوں گا جی. وہ کسی نے خوب کہا نا کہ نماز سے مت کہو کیا ہے جی کہ مجھے فرصت نہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. وقت سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی. تو نماز کے اوقات میں نے دیکھا الحمدللہ بعض لوگ ایسے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں, ہماری اللہ کا احسان ہے کہ بعض اوقات صدر سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک میں پھنس گئے, مغرب کی نماز کا مثلا وقت ہے تو وہ کہیں بھی اتر جاتے ہیں جہاں مسجد قریب ہو صرف نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ تو خیر معمولی سفر ہے, یہاں تک آج کل تو لوگ اس کی بھی زحمت نہیں کرتے. میں نے اپنے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب, آج کل جو پاکستان سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, تو بہت بڑے عالم دین ہیں الحمدللہ. میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے, مثلا ملتان سے انہوں نے فیصل آباد جانا ہے یا لاہور جانا ہے, تو پہلے بات کرتے تھے ڈرائیور سے بھائی نماز کے وقت میں تم گاڑی روکو گے تب تو میں ٹکٹ پورا آخر تک کٹاؤں, نماز پڑھوا کے اگر لے چلو تو. لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے کہتے جی ہم نے گاڑی نہیں روکنی, آپ کسی اور بس میں چلے جائیں, کہ ہمارے مسلمانوں کا حال. تو پھر وہ وہاں تک کا ٹکٹ لیتے تھے جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں اتر کر نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر دوسری بس پکڑ کے پھر روانہ ہوتے تھے. تو یہ بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے. نمازوں کے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو سبق تو ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھی فرض کو کیسی اہمیت دی کہ خود زخمی ہے لیکن اس وقت بھی یہ خیال ہے کہ لوگوں کو جو نماز پڑھائی جا رہی ہے اس کی تکمیل ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا ہاتھ پکڑ کے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت سجدے میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حضرات کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہی ہیں بڑے لوگ. آدمی بڑا پیسے سے نہیں بنتا, ورنہ تو فرعون حامان قارون شداد یہ سارے بڑے لوگ تھے. پھر آدمی پیسہ بنتا کردار سے بڑا, اخلاق سے, دین پر چلنے سے. اور دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے, تو اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق درست ہوں, مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. کوئی بات بلا شبہ ہم سب کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, گناہ بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات بد اخلاقی سے ہی پیش آتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. اور جب کوئی آدمی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے تو اس کو پھر اخلاق سے سمجھا دیں کہ بھائی جو تم رویہ اختیار کر رہے ہو یہ مناسب نہیں. ورنہ لڑائی کا بڑھانا کیا ہے, پنجابی کی مثال یہ ہے کہ بھائی دودھ کا اور لسی کا کیا بڑھانا, لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا. ایک گالی اس نے دی ایک آپ بھی دے دو, ایک تھپڑ اس نے لگایا آپ گھوسا لگا دو, بڑھتی چلی جائے گی, جتنی چاہو بڑھا لو. اور لسی کا بھی یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی مہمان آ گیا چلو بھائی آدھا کلو دہی کی لسی بنائیے ایک گلاس اور ڈال لو بھائی, اس میں دو آ گئے تو دو گلاس ڈال لو بھائی, مسئلہ تو نہیں, بڑھ جائے گی وہ بھی پی لے گا. اور ہمارے یہاں تو تکلفات بہت آ گئے, ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اگر تم کسی اپنے پڑوسی کو کھانا بھیجنا چاہتے ہو تو ایک گلاس پانی بڑھا لو سالن میں. آپ نے نہیں فرمایا کہ گوشت زیادہ خریدو, فرمایا کہ جو سالن تم نے بنایا ہے اسے پتلا کر لو تھوڑا سا تاکہ تمہارے پڑوسی بھی مستفید ہو جائیں. تو اگر بھیجنے کی نیت ہو تو کم از کم تھوڑا زیادہ کر لو. تو بہرحال یہ طریقہ اسلام کا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو خامیاں خرابیاں ہم میں ہیں ان سے بچنے کی. ایک بات رہ گئی کہ لوگ اس مہینے میں بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر کہلاتے, اور یہاں ایک بات بتا دوں کہ امام تو ہمارے صحابہ سارے صحابہ کرام امام ہیں, لیکن آپ امام سیدنا صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے مجھے بتائیے, امام عمر فاروق کیوں نہیں کہتے, امام عثمان غنی کیوں نہیں کہتے, آپ کی زبانوں پہ جاری کیوں نہیں ہوتا یہ. لیکن امام حسن امام حسین فوراً جاری ہو جائے گا. کبھی سوچا اس میں, غور کیا کبھی آپ نے؟ کنیز فاطمہ آپ کو بہت مل جائیں گی, لیکن آپ کو کوئی جو ہے یہ نہیں ملے گا کہ آپ کنیزہ عائشہ ہو، نام اس کا غور کیجئے، کنیزہ حفصہ کبھی سنا ہو، یا اور صحابیات ہیں بہت ساری، کنیزہ ام میمونہ، کنیزہ ام حبیبہ، وجہ کیا ہے؟ فریق مخالف کا پروپیگنڈا اتنا ہے کہ اس میں ہم بھی جو ہے وہ اس جھونکے میں چلے آئے، ہماری زبانوں پر بھی امام حسن امام حسین، اصل میں بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ امام ہیں، لیکن یہ ان کا ایک عقیدہ ہے امامت کا، امامت کا عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اور وہ شارع ہوتے ہیں، شریعت کو تبدیل کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی بھی شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ ہیں، ائمہ چہاردہ معصومین کہتے ہیں، چہاردہ معصومین، چودہ معصومین، چودہ امام ہیں، تو ان میں سے حضرت حسین کو بھی، اسی لیے میں بار بار آپ نے غور کیا ہوگا حضرت حسین کہتا ہوں، امام حسین یا امام حسن بلا شبہ ہم مانتے ہیں کہ وہ امام ہیں، لیکن صرف انہی کو نہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ایک معمولی سے معمولی، جو ہماری نظر معمولی نہیں لیکن اس اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، ان سب کو اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ امام حسن امام حسین کہا جاتا ہے ایک خاص عقیدے کے تحت، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت حسن کہیے، حضرت حسین کہیے، وہ ہمارے سردار ہیں، اور جنت میں تو بلا شبہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گی، سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ دونوں نوجوان، دونوں جنتیوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن چونکہ یہ خاص عقیدے کی طرف رہنمائی کرتی ہے بات، جیسے تقی امام، نقی امام، حسن عسکری امام، فلاں امام، مہدی امام، مہدی امام، مہدی بھی کیا ہے، یہ تصور ہمارا نہیں، تو یہ مخالف، یہ جو فریق مخالف ہے، اس نے ہمارے ذہنوں میں اس چیز کو اتنا راسخ کر دیا ہے کہ ہمارا پکا سنی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی امام ہی کہے گا، اصل میں یہ ان کا اپنے عقیدے کا پرچار ہے، بات یہ ہے کہ ہم تو اصل میں بہت ہی نااہل لوگ، سنی ہے نا، اس کا مطلب ہی سن، سن سمجھتے ہیں، آدمی کا کوئی عضو سن ہو جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس پر کیا ہو رہا ہے، کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو پتہ نہیں چلتی، کوئی چیونٹا اگر کاٹ لے تو پتہ نہیں چلتا، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم لوگ بھی سن ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، تو وہاں تو یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ملنگ بھی ہے، وہ چمٹا بھی اگر بجا رہا ہے نا، تو وہ دم ادم مست قلندر علیحدہ پہلا نمبر کہہ کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، سمجھ کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی پہلے ہیں، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، عثمان غنی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی، حالانکہ حضرت علی بھی ہمارے امام، ان کی جوتیاں اپنے سروں پر رکھنا ہمارے لیے باعث سعادت، میں صرف آپ کو اصل میں بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ تفرقے بازی نہیں، خدا نہ کرے میں کسی فریق کے خلاف نہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو تو ہم ٹھیک کریں، ہمیں تو خود معلوم ہو اپنے دین کے بارے میں، تو وہاں تو ایک ملنگ بھی یہ کہہ رہا ہے اور اس کی دیکھم دیکھی ہم بھی کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر، وہاں گانے والے بجانے والے جس کو دیکھ لو، آج نہیں تو لوگ سب علی علی کہیں گے، سب کیا ہے، یہ اپنے دین کی تبلیغ ہے، لوگ ہم کہتے ہیں صاحب بڑا شاندار قوال ہے جی، کیا بات ہے، نصرت فتح علی قوال جی، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ثنا خوانی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ تو اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہوشیار دشمن سے کے سامنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، سیدنا حسن سیدنا حسین دونوں کو ملائیں تو سیدنا حسنین کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما، تو ہمارے سر آنکھوں، تو بہرحال یہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جی امام حسین کا فقیر، اس کو ہرے کپڑے پہنا دیتے ہیں، مانگ کے کھائے گا مانگ کے پہنے گا، عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا کھایا اپنا پیا تو صاحب مر جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ تو کچھ ہے ہی نہیں، الحاظ باللہ آدمی سوچے کہ اگر اپنے آپ کو کوئی بچا سکتا تو سیدنا حسین نہیں بچا سکتے تھے اپنے آپ کو، اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو اگر مدد کرنے حضرت علی آتے تو حضرت علی اپنے بیٹے کی مدد کو کیوں نہیں آئے، ذہن میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی، اس لیے یا اللہ مدد ہی کہیے، ان چیزوں کو جو آج رائج ہو گئی ہیں، ہم کم از کم اپنی سمجھ کی حد تک فہم کی حد تک ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یا اللہ مدد کہیے، ہر معاملے میں اللہ کو پکاریے، باقی یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے اگر بزرگان دین کا واسطہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف کر دے، کوئی حرج نہیں. اور ہمیں سب سے بہترین بات بتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا کہ جب دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے دعا یہیں سے شروع ہوتی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. چاہیں تو پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سب اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے وہ، اور اس میں دعا بھی آ جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور پھر اس کے بعد والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کن کا ہے؟ متقیوں کا. اور پھر والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یہ درود و سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر جو چاہے دعا مانگیے، اور اس کے بعد پھر آخر میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ بھی درود شریف ہے. ہماری عقلوں میں نہیں آتا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب درود تو پڑھا ہی نہیں. ارے بھائی وصلی اللہ تعالی ہے کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ درود شریف ہی تو ہے. اور اس کا ترجمہ کیا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیے مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ ان کی اولاد پر، اصحاب ہی ان کے اصحاب پر، اجمعین سب کے سب. بتائیے کس کو چھوڑا اس میں، آل کے اندر سب آ گئے، آپ کی آل اولاد بھی آ گئی، اہل بیت آ گئے، ہم سب آ گئے، ہم بھی روحانی اولاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. کسی کا دل اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو چلو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد پڑھ لو بھائی. تو یہ اول آخر دروشے پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اور یہ یقین رکھیے کہ جو دعا ہم نے کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں. لیکن چونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں، اس لیے دعا میں یہ ضرور شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتا ہم جو مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، اگر ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا فرما دیجئے، حق میں بہتر نہ ہو تو اس کو دور فرما دیجئے، اس سے بہتر چیز عطا فرما دیجئے. یہ دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور پورے پورے دین پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ سب محتاج ہیں، اے اللہ سب عاجز ہیں، اے اللہ آپ کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے. اے اللہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر کرم کرے، ہم سب نالائق ہیں، اے اللہ ہمیں لائق فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب بیکار ناکارہ ہیں، ہمیں کارآمد بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو کارآمد بنا دیجئے. ہمارے والدین میں سے کوئی جو چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے احباب کی، دوستوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کی محبت عنایت عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کی محبت ہمیں عطا فرما، دین داروں کی محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ مخلص لوگوں سے ہمارا واسطہ ڈال دیجئے. اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اے اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کے قدموں میں پہنچا دیجئے. اے اللہ ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے. اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. الہ العالمین انہیں بھی اور ہمیں بھی اپنے حکموں کا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ جو مسافر ہیں ان کے حالت سفر میں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجئے. جو والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں نافرمانیوں سے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ خصوصیت کے ساتھ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں اور رشتے نہیں آتے، اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے۔ ہم سے بہت سے لوگ اس سلسلے میں آ کر دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ سب حضرات کے لیے سے درخواست ہے کہ ان سب کے لیے خصوصی طور پر یہاں بھی اور انفرادی طور پر بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کے رشتے کرا دے، عافیت اور عزت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ باب الدین صاحب ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے مسجد کے نمازی افتخار صاحب ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اسی طرح ہمارے عبد الحمید صاحب اور ان کی اہلیہ کا بھی کل انتقال ہوا، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اسی طرح ہمارے لیاقت اللہ قریشی صاحب، فاروقی صاحب، اسرار صاحب اور نہ جانے کتنے ہمارے مسجد کے جو نمازی تھے، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، اے اللہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، جو موجود ہیں ان کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے دوست احباب، اے اللہ جہاں بھی رہتے ہوں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کو بھی پورے دین پر چلنے والا بنا دے۔ جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارا تعلق اولیاء کاملین سے کرا دیجئے، اے اللہ فرما دیجئے، ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دیجئے۔ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔